الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَى الْآخِرَةِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہماری اس مجلس کے اندر سورہ انعام کی یہ آیات پچھلے کچھ ہفتوں سے چل رہی ہیں، ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہماری خواتین کی کلاس کے اندر بھی مکمل ہو جاتا ہے حصہ، اور کچھ جو ہے وہ اس والی مجلس کے اندر آگے چلتا رہتا ہے. تو آج جو ہے ہم اس کے معارف و مسائل پڑھنا شروع کریں گے، یعنی وہ معارف، وہ عرفان کی باتیں، وہ پہچان کی باتیں جو حضرت مفتی مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے تحت لکھیں. تو اس میں جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم لوگ برا نہ کہو، یعنی گالم گلوچ، گالی مت دو، سبا یا سبو، ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کو بے ادبی سے بغیر علم کے گالیاں دینا شروع ہو جائیں. تو اس کے تحت حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، یعنی اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ ایک واقعہ تھا. وہ کیا تھا کہ اس میں وہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی اور اس میں ایک اہم اصولی مسئلے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں تو اس کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں. کیونکہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو کسی دوسرے کے لیے کسی کام کا سبب بنتا ہے تو جو اس دوسرے کو اس پر اجر ملے گا وہی سبب بننے والے کو بھی اجر ملے گا. تو یہ بات جس طرح سے نیکی کا سبب بننے پر صادق ہوتی ہے کہ کسی کو نیکی کے راستے کے اوپر بلایا تو اب وہ شخص جو بھی نیکیاں کرے گا اس کا ثواب بلانے والے کو بھی ملے گا، تو یہی معاملہ جو ہے وہ گناہ کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کسی کو گناہ کے راستے کے اوپر بلایا یا اس کا سبب بنے، اس کا کاز بنے تو اس کو تو گناہوں کا عذاب ہوگا ہی، سزا ملے گی ہی، لیکن بلانے والے کو بھی وہ ساری کی ساری سزا مل رہی ہوگی. تو اسی طریقے سے نا یہ کانسیپٹ جو ہے، پھر جس طرح ثواب جاریہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے گناہ جاریہ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کے ایک سلسلے کو جاری کر دیا، اب آپ خود نہیں کر رہے، وہ اب جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے جہاز جو ہے، وہ اب آپ خود اس کو نہیں چلا رہے، وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے، کوئی دوسرا اس کو چلا رہا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے گناہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی دوسرا چلا رہا ہے، حالانکہ ہم خود وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ کو چھوڑ بھی دیں گے تو بھی دوسرا شخص تو نہیں چھوڑے گا نا، وہ تو ہمارے ساتھ تو نہیں کہ مشروط ہے اس کی توبہ. تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پہلے بھی اپلیکیبل ہوتا تھا اور آج یہ اور بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ آج جو ہے وہ ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر گناہوں کے اسباب جو ہیں، جس طرح نیکیوں کے اسباب فنگر ٹپس کے اوپر آ گئے ہیں، اسی طریقے سے گناہوں کے اسباب بھی انگلیوں کے اشارے پر آ گئے. اب ہم فنگر ٹپس کے ذریعے سے ایک سینڈ کا بٹن دباتے ہیں اور وہ گناہ والی چیز جس کے اندر میوزک بھی ہے یا جس کے اندر جو ہے وہ نامحرم کی تصویریں بھی ہیں یا جس کے اندر جو ہے وہ برے عقائد کی باتیں بھی ہیں وہ ہم سینڈ کر دیتے ہیں, اور آگے نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ سینڈ ہوتی ہیں, پھر وہ آگے کتنے لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں, پھر وہ آگے کتنے لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں, اور اس کے دوران جتنے بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نامحرم کی شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی بے لباس بدن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا موسیقی کو سن رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کو گناہ مل رہا ہوتا ہے, اور وہ سارا کا سارا گناہ جو ہے وہ ہمارے نام اعمال کے اندر پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے, ہوتا چلا جاتا ہے, ہوتا چلا جاتا ہے, ود نو اینڈ ان سائٹ, اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے اور قبر کے اندر بھی ہمیں وہ گناہ جو ہے وہ ملتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے کسی نے کوئی ایسی ایک چھوٹی سی پکچر سی بنائی انٹرنیٹ کے اوپر, اس کو وائرل کیا لوگوں کو, کہ بھائی قبرستان کی تصویر ہے اور قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ خدا کے واسطے میں نے جو تمہیں میسیجز بھیجے تھے ان کو تم ڈیلیٹ کر دو, خدا کے واسطے میں نے جو تمہیں میوزک کلپس بھیجی تھیں تم ان کو ڈیلیٹ کر دو, کیونکہ اس کا عذاب جو ہے وہ مجھے قبر کے اندر ملا چلا جا رہا ہے. تو یہی فرمایا کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے ہمارے دین کی, لیکن چونکہ ہم دین سے انتہائی دور ہو چکے ہیں, بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں, تو اب ہم میں سے بہت سے ذرا سا دیندار بننا بھی شروع ہو گئے ہیں نا, تو یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں چلتی یا ان کے بارے میں ہمیں بالکل فکر نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے دینی میسیجز بھی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی بیہودہ قسم کی میسیجز بھی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کے ویڈیوز کے میسیجز فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے بھائی؟ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان کے بارے میں کوئی اس کے اندر اچھی بات جو ہے کوئی آنٹی کہہ رہی ہیں, کوئی فلانا کوئی کہہ رہا ہے, یا ہمارے جو سیاستدان ہمارے دشمن ہیں ان سیاستدانوں کو کوئی آنٹی برا بھلا کہہ رہی ہیں, تو فوراً سے آگے فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پسند کی بات کر رہی ہے چاہے اس کے اندر کچھ بھی ہو. تو ہم اپنے لیے گناہوں کا یہ اکاؤنٹ, یہ اکاؤنٹس یہ جاری کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑا مارنا, اس سے زیادہ بڑا اور کلہاڑا کیا انسان کو اپنے پیر کے اوپر مارے گا. تو سینڈ کا بٹن جو ہے نا, یہ اپنے لیے جہنم کا دروازہ بھی سمجھنا چاہیے, عذاب کا دروازہ بھی سمجھنا چاہیے, اتنا ہلکی چیز نہیں ہے سینڈ کا بٹن. آگے فرماتے ہیں کہ آیت کا شان نزول ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم یعنی خواجہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے وہ مرض الموت میں تھے, آخری زمانہ تھا ان کا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب انہوں نے بستر سے اٹھنا نہیں ہے, اس کو مرض الموت کہتے ہیں, تو قریش کے مشرک سردار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور ایذا رسانی میں لگے ہوئے تھے, دشمنی میں تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے تھے اور قتل کی سازشیں بھی کرتے رہتے تھے, ان کو یہ فکر ہوئی کہ ابو طالب کی وفات ہمارے لیے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی. ابو طالب جو ہے نا جو اس دنیا کے اندر ہیں, تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسئلہ بننا کہ سایہ اٹھ جائے گا, بڑوں کا سایہ جو ہے وہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی عافیت کا سبب ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات سے یہ سایہ جو ہے نا یہ بچا کے رکھتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو باپ جو ہوتا ہے وہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے, وہ ضروریات کو پرووائڈ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, خود کمائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, خود اپنے جو ہے وہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ اب یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو ہم خود ہی کماتے ہیں, اب تو ہم خود ہی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, بلکہ دوسرے ہمارے بچوں کی بھی ضروریات ہم ہی پوری کرتے ہیں, تو اب یہ جو بوڑھا باپ ہے یا بوڑھی ماں ہے اب اس کا کیا فائدہ, اب یہ تو ہمارے پیر کی زنجیر بن گئے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھوڑ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے, ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جا سکتے, اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہم کسی دوسرے ہم ویکیشن کے لیے نہیں جا سکتے, حتیٰ کہ حج عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ گھر کے اندر ان کو پھر کون سنبھالے گا, اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ تیسرے شخص کے حوالے کر کے چلے جائیں, یا ایسے بوڑھے جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اب آپ ان کو کسی دوسرے کے یعنی ایون کسی دوسرے بھائی بہن کے گھر میں نہیں چھوڑ سکتے, تو وہ اسی گھر کے اندر ہیں, تو اب وہ بظاہر بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ پیروں کی زنجیر بن چکے ہیں, لیکن اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ان کی خاطر انسان قربانیاں دیتا ہے اور اپنے ریسٹرکشنز کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر قبول کرتا ہے تو اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ خدمت کے اوپر اجر ملتا ہے، یہ تو عام بندہ بھی، عام مسلمان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کے اوپر اجر ملتا ہے، نہیں، اس کے علاوہ اور کتنے فائدے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک ڈھال بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی گھر کے اندر بزرگ ہیں، اب تو یہ خدمت کی وجہ سے جو ہے نا مجبور ہیں، یہ کہیں جا نہیں سکتے، اگر بزرگ نہیں ہوتے تو وہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یہ فلانی جگہ کیوں نہیں جاتے، یہ ادھر کیوں نہیں جاتے، یہ فلانا کام کیوں نہیں کرتے، اب جب وہ نہیں ہے تو اب یہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اور اب آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے تابع ہونا پڑتا ہے، دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے فلفل کرنے کی فکر کرنی پڑتی ہے، یا دوسروں کی برائیاں سننی پڑتی ہیں، ان کی لعنتیں سننی پڑتی ہیں، ان کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں کہ اچھا یہ کیوں نہیں کر رہے، اب کیا مجبوری ہے، پہلے تو جی ابا حضور ہوتے تھے گھر پہ، اب کیا مجبوری ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بہت سے ایسے فتنے کہ جو کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوتے تو آپ ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہوتے، سفر کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر جو ہے وہ قطعۃ من العذاب ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے یہ سفر، تو جلدی سے اپنے گھر واپس آنے کی کوشش کرو، ہم اس کو کامل انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، جیسے حضرت جی ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، جی بڑے مزے کی زندگی ہے، حضرت جی ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، اب تو دنیا سے ہی سفر کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے، لیکن وہ جس زمانے میں حضرت جی بہت سفر کیا کرتے تھے نا، لوگ سمجھتے تھے بڑے مزے ہیں حضرت کے، ہر وقت جو ہے وہ پلین میں سفر کرتے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں، وہ بھائی سفر کرنے کے اندر مزے نہیں ہوتے، وہ شروع میں ایک دو سفر کے اندر مزے آتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں، پھر جو تکلیف ہوتی ہے، جو دوسروں کے تابع رہنا پڑتا ہے، دوسروں کے اوقات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے گھروں کے کھانے کھانے پڑتے ہیں، کسی کے گھر میں جو ہے وہ عجیب قسم کا کھانا بن رہا ہے، کسی کے گھر میں زیادہ مرچ والا کھانا بن رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی کھانا بن رہا ہے، وہ آپ کو کھانا پڑتا ہے، آسان کام ہے یہ، صحت جب داؤں پہ لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے، تو سفر کے اندر بہت سے فتنے ہوتے ہیں انسان کے، بزرگوں کے گھر میں رہنے کی وجہ سے انسان ان میں سے بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں کہ بزرگوں کی وجہ سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ثواب تو ان میں سے ایک فائدہ ہے ہی آف کورس، اور وہ سب سے اہم فائدہ ہے کہ قیامت کے دن کی جو ہے وہ کرنسی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جنت کی کرنسی، جس سے پھر ہم جنت کی نعمتیں خریدیں گے وہاں پہ جا کر کے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کے بے انتہا فائدے ہوتے ہیں اس کے، لیکن نظر چاہیے یہ سب دیکھنے کے لیے، عقل چاہیے یہ سب دیکھنے کے لیے، اگر عقل ہی مفقود ہو گئی، نظر ہی جو ہے وہ اندھی ہو گئی، تو پھر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اسی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ سے دل بینا کو طلب کرنا پڑتا ہے، دل بینا جو دیکھنے والا دل ہو، جس کو کہ نظر آتی ہوں یہ حقیقتیں، وہ اللہ سے طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں ایسا دل، تو خواجہ ابو طالب کا جو دنیا میں رہنا تھا یہ نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک ڈھال تھی ہی، لیکن کافروں کے لیے بھی، کیا انہوں نے کہا کہ ان کو یہ فکر ہو گئی، کافروں کو فکر ہو گئی کہ ابو طالب کی وفات ہمارے لیے بھی ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی، کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے تو یہ ہماری عزت و شرافت کے خلاف ہوگا، یعنی ان کی ایک ساکھ بنی ہوئی تھی معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے، کتنے برے لوگ تھے، لیکن معاشرے کی ساکھ ان کی بھی بنی ہوئی تھی، عزت بنی ہوئی تھی، اور ان کو بڑی پرواہ بھی تھی اپنی عزت کی، یہ ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے سامنے تو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اور ان کی موت کے بعد جب یہ اکیلے رہ گئے تو ان کو قتل کر دیا جا کر کے، اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم مل کر خود ابو طالب سے ہی کوئی فیصلہ کن بات کروا لیں، منوا لیں، یہ پھر ان کے بڑے ہیں اور یہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، تو ابو طالب کے ذریعے سے کوئی کام کروا لیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات تقریباً ہر لکھا پڑھا مسلمان جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کا خاتمہ جو ہے وہ حالت شرک میں، حالت کفر کے اندر ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا بھی، اور قرآن مجید کی آیات بھی نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، آپ اس کو مسلمان نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ابو طالب کے کفر پر خاتمے کے اوپر قرآن بھی گواہ ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے کم تر جو عذاب ہو رہا ہوگا جہنم کے اندر وہ ایک شخص کو ہوگا کہ جس کے پیر جو ہے وہ جہنم کے آگ میں ڈالے جائیں گے اور باقی جسم اس کا جہنم سے باہر ہوگا، لیکن اس جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کا پیر ایسا کھولے گا، ایسا گرمی لگے گی کہ اس کا دماغ بھی جو ہے وہ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا اس گرمی کی وجہ سے. اور یہ جو حدیث ہے یہ آج ابو طالب کے لیے سب سے کم درجے کا عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے ویسے محبت کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے لیکن ویسے بہت محبت کرتے تھے، اور شان میں ایسے ایسے قصیدے لکھے ابو طالب نے جو آج بھی حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کو پڑھ کر کے انسان رشک کرتا ہے، کیا تعریفیں کری ہیں نبی علیہ السلام کی. تو ایک پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف محبت بلکہ عظمت و جلالت ان کے دل میں پیوست تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہتے تھے، یعنی دشمنوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ڈھال بن کے رہتے تھے. حضرت چند قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس جانے کے لیے ایک وفد مرتب کیا، ایک ڈیلیگیشن بنائے جس میں ابو سفیان، ابو جہل، عمر بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، یہ لوگ اس وقت کافر تھے، تو ایسے قریشی سردار اس وفد میں شامل تھے. قریب قریب تھوڑا سا آ جائیں پلیز جتنا ممکن ہو سکے. ابو طالب سے اس وفد کی ملاقات کے لیے وقت لینے کا کام ایک شخص مطلب نامی کے سپرد ہوا، تو اس شخص نے ابو طالب سے اجازت لے کر اس وفد کو ان کے پاس پہنچا دیا، ان کے کمرے میں پہنچا دیا، کیونکہ جب بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو پھر عام ملاقات کے لیے تو نہیں کوئی لوگ آ سکتے ہیں نا، تو پھر خاص ٹائم لینا پڑتا ہے. تو وفد نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایزا پہنچا رکھی ہے، یعنی ہمیں بھی تکلیف پہنچا رکھی ہے اور ہمارے معبودوں کو بھی. معبود کون تھے؟ پتھر کے، لکڑی کے بنے ہوئے، لیکن ان کا گمان ان معبودوں کے بارے میں تھا کہ گویا کہ ان کے اندر بھی ایک روح ہے اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ دل ہے جو کہ جس کو تکلیف پہنچتی ہے، نعوذ باللہ، عقل خراب ہو جائے تو انسان ایسے ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے نا، آپ کے بھتیجے نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایزا پہنچا رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بلا کر سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، تو ہم اس پر صلح کر لیں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں معبود بنائیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اپنے دین پر جیسے مرضی چاہیں عمل کریں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اچھا، یہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ انہوں نے بات کری تھی، لیکن اس زمانے میں یہ جو بات انہوں نے کری تھی نا، اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کا علم کم تھا دین اسلام کے بارے میں، اس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کری ابو طالب کے پاس جا کر کے. لیکن یہی بات جو انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے کری تھی، یہی بات جو ہے وہ آج بھی دنیا کے اندر ہو رہی ہے، لیکن آج کے دور میں اور اس دور میں فرق کیا نظر آتا ہے کہ اس وقت جو یہ بات ہو رہی ہے یہ علم کے ساتھ ہو رہی ہے، دین اسلام کے بارے میں مکمل علم کے ساتھ یہ والی بات ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فتنہ دجال جس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ فتنہ دجال جو ہے وہ اس زمانے میں شروع نہیں ہوا تھا. اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں شک کرنے کی کہ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی فتنہ دجال شروع ہو گیا تھا یا بعد میں جا کے شروع ہوا ہے. نہیں، یہ بات کلیئر ہے، سارے علماء اس پر متفق ہیں، نشانیوں سے بات واضح ہے کہ اس زمانے میں فتنہ دجال شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ فتنہ دجال جو ہے وہ اس کے بہت بعد میں جا کر کے شروع ہوا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی تحقیق اور سمجھ کے مطابق جو انہوں نے ہمیں بتایا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ فتنہ دجال کی جو ابتدا ہے نا، وہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے ہوئی ہے، تقریباً 400 سال پہلے. اس سے پہلے فتنہ دجال کی ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور یہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ اس وقت سے یعنی 400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے، بس اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب یہ ظاہر ہو جائے گا، نکل آئے گا اپنی اس جگہ سے جہاں پر اس کو کہ باندھ کر کے رکھا گیا ہے، اس وقت اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ میکسیمم پر ہو جائے گی، میکسیمم پر ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ اس دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، اور وہ دنوں کی تفصیل جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگی، اب تک تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک ہفتہ مہینے کے برابر ہوگا، کا یومن، یومن کا نہیں شہرن، اور اس کے بعد پھر کل جمعاتن، جمعہ کا لفظ جو ہے وہ ہفتے کے معنی میں استعمال ہوا کہ مہینے کے بعد جو ہے پھر ایک ہفتے کے برابر ایک دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو دن ہوں گے باقی ماندہ جو دن رہ جائیں گے ان 40 میں سے، تو وہ تمہارے دنوں کے جیسے ہوں گے، تمہارے دنوں کے، میں نہیں بول رہا یہ میرے الفاظ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس آپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے آپ اور میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو کا ایامکم جو فرمایا کہ تمہارے ایام کے جیسے ہوں گے دجال کے باقی ماندہ دن، تو وہ میرے اور آپ کے ایام کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ صحابہ کرام کے ایام کی بات ہو رہی تھی. صحابہ کرام کے دن جیسے ہوتے تھے نا، کیونکہ یہاں پر تو دنوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ دن کیسے ہوں گے، تو ہمارے دنوں میں اور صحابہ کے دنوں میں کیا فرق تھا، ہمارے دنوں میں اور صحابہ کے دنوں میں کیا فرق تھا؟ ایک صاحب خوش ہو رہے ہیں جو بہت زیادہ اس کے اوپر تو کیا فرق تھا بھائی؟ کہ ان کے دن جو ہے نا وہ فجر کے وقت شروع ہوتے تھے اور مغرب کے وقت دن جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا اور ٹرانزیشن ٹو نائٹ شروع ہو جاتا تھا، رائٹ؟ مغرب کے وقت جو ہے نا رات نہیں شروع ہو جاتی تھی، ٹرانزیشن پیریڈ آ جاتا تھا. تو مغرب کے بعد پھر اندھیرا گہرے سے گہرا ہوتا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب مکمل اندھیرا ہو جاتا تھا تو اس وقت پھر عشاء کی نماز فرض ہوتی ہے. وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ جبکہ رات داخل ہو چکی ہے. پھر مسلمانوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، جو کہ اس زمانے کے مسلمان کیا بھی کرتے تھے کہ وہ عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ سوئے ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر وہ سو جاتے تھے. اور ہم اس کے بعد پھر کیا ہوتے ہیں؟ ہم حضرت جی فرماتے تھے مو جاتے ہیں. وہ سو جاتے تھے، ہم مو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ جاگتے تھے تہجد کے وقت میں اور ہم تہجد کے وقت میں سو جاتے ہیں، پہلے مو جاتے ہیں پھر بعد میں سو جاتے ہیں. تو ان کا دن جو تھا نا وہ اس ترتیب پر تھا. تو جب دجال کے شروع کے 3 دن سال پلس مہینہ پلس ہفتہ یہ جب گزر جائیں گے تو پھر باقی دن کتنے ہوں جو ہوں گے اس کے، وہ کس شکل پر ہوں گے؟ وہ صحابہ کے ایام کی شکل پر ہوں گے، جو کہ فجر کے وقت شروع ہو کر کے مغرب کے وقت ختم ہو جاتا تھا اور پھر ٹرانزیشننگ ٹوورڈز دا نائٹ شروع ہو جاتی تھی اور عشاء کے وقت نائٹ شروع ہو جاتی تھی. یہ صحابہ کے ایام ہوتے تھے. اب اللہ عالم یہ کیسے ہوگا اور اس کی اصل ایکچوئل صورت کیا بنے گی ہمیں نہیں پتا بھائی، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو بس جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آگے سینڈ کا بٹن دبا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی ثواب مل جائے گا بجائے اس کے کہ عذاب جاریہ کے، ٹھیک ہے؟ تو ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کے اپنے پاس بلایا. ہاں بات تو خیر پیچھے جو ہے وہ پچھلے جملے پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے جو یہ پروپوزل دیا نا کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں معبود بنائیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ان کی لا علمی ہی لگتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دین کے اندر ہے کیا، ٹھیک ہے نا. عقل خراب ہوتی ہے تو پتہ ہوئی بھی باتیں بھی انسان بھول جاتا ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تھے. اب اللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ تو غالباً مدنی آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری دوسری آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، ایون مکی آیات سے بھی، کہ بھئی اس دین کا حصہ ہے یہ. کہ اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھی تو یہ تھا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. تو یہ تو مکی آیت ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کسی کو شبہ بھی نہیں کہ یہ پتہ نہیں مکی ہے کہ مدنی ہے. تو قم فانذر کہ دوسروں کو جو ہے وہ برے انجام سے ڈرانا، یہ تو بھائی اس دین کا حصہ ہے، یہ تو اس دین کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کے بغیر تو یہ دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ آپ جو ہے نا بس اپنی عبادتیں کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، یعنی اپنے دین پہ عمل کریں، تو یہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں جو کہ کیا سمجھتے ہیں، مصلی بچھایا، نمازیں پڑھیں، مکہ مکرمہ چلے گئے، عمرے کیے، دین مکمل، اور اپنی مرضی کی چند اور عبادتیں کر لیں، کچھ چیریٹی شریٹی کے کام کر لیے، اور ہمارا دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دا دین جس طرح سے ناقص ہے، لگتا ہے کہ ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بالکل ناقص تھی جب ہی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا پروپوزل دے رہے تھے. آج کے زمانے میں جو کافر ہیں نا، جب ان کی ہم تحقیقات پڑھتے ہیں اور جب ان کی ہم حرکتیں دیکھتے ہیں، ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں کو کھول کے دیکھتے ہیں، تو صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو ہمارے مقابلے میں ہمارے دین کے بارے میں کئی گنا زیادہ علم ہے، بہت زیادہ ان کو گہرائی میں ہمارے علم دین کا علم ہے کہ ہمارے دین میں کیا کیا چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان کے بغیر یہ دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا. کافروں کو ہم سے زیادہ علم ہے اس وقت، اور اسی وجہ سے اس وقت جو وہ فتنہ دجال کو برپا کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس کمپلیٹ اویئرنیس کے ساتھ برپا کیے ہوئے ہیں، کمپلیٹ نالج کے ساتھ انہوں نے فتنہ دجال کو برپا کیا کہ ان کے دین کے بارے میں ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دو، اور اس کے لیے سارے اسباب اپنی ٹیکنالوجی سے لے کر کے جنات اور اپنے جادوؤں کے سارے اسباب جو ہے اس کام کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو ابو طالب نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں، آپ کی برادری کے، آپ کی قوم کے، جب کسی سے ذرا نرمی میں بات کرنی ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے بات کرنی ہوتی ہے، تو ایسے بات کی جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ لے کر کے آئے ہیں مقصد نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اور ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے، آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے. اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں بھائی، داڑھی رکھنی ہے داڑھی رکھیں، اس زمانے میں تو خیر ابو جہل کی بھی داڑھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ جس طرح کا لباس پہننا ہے ویسا لباس پہنیں، آپ کو جس طرح کی عبادت کرنی ہے ویسی عبادت کریں. اسٹاپ بودرنگ اس، ٹھیک ہے نا، اسٹاپ بودرنگ اس. ہمیں برا بھلا کہنا، ہمیں غلط کہنا، ہماری اصلاح کرنا، یہ آپ چھوڑ دیں نا، پھر ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں گے. لیٹس کال اٹ اے ڈیل، ڈیل کر لیں بھائی، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع اور باج گزار بن جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی تمہاری بات کیا ہے، ان کی بات یہ تھی گالیاں دینا چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا بھی تھا کہ میں نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی پھر آگے پروپوزیشن رکھ دی کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم یہ کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اور اس کی پھر ریوارڈ بھی بتا دیا کہ ایسا ریوارڈ ملے گا کہ عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارا تابع ہو جائے گا، تم سب کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو ابو جہل بولا کہ ایسا کلمہ ایک نہیں، ہم 10 کہنے کو تیار ہیں، بتلائیے وہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے کوئی ایبسلیوٹ اوبیڈینس کے قابل. عبادت ایبسلیوٹ اوبیڈینس کو کہتے ہیں کہ جس کی بات کے سامنے ہر دوسری کی بات جو ہے وہ ثانوی ہو جائے, وہ سیکنڈری ہو جائے. جس کی بات آپ کے لیے پرائمری ہے, جس کے لیے آپ ہر کسی دوسرے کی بات کو, حکم کو, چاہت کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, وہی آپ کا معبود ہے, وہی آپ کا معبود ہے. آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ بیگم صاحبہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ شوہر صاحب کیوں نہ ہو, چاہے وہ امی محترمہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ ابو حضور کیوں نہ ہو, چاہے وہ پیر صاحب کیوں نہ ہو, اگر وہ اس قسم کے پیر صاحب ہیں جو کہ اپنی چلاتے ہیں, اللہ کی نہیں چلاتے, اللہ کا بندہ نہیں بناتے بلکہ اپنا بندہ بناتے ہیں, ایسے پیر صاحب بھی اگر ہوں گے نا تو وہی آپ کے معبود ہیں پھر, اس کا مطلب ہے, اور انہی کی آپ عبادت کرتے ہیں. چاہے وہ جو ہے وہ آپ کے دفتر کا باس ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی فرینڈ ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ سنتے ہی سب گرم ہو گئے, برہم سب گرم ہو گئے. ابو طالب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میرے بھتیجے اس کلمے کے سوا کوئی اور بات کہو. عجیب, ٹھیک ہے نا, عجیب, اس ایک کلمے کو چھوڑ دو, باقی تم جو چاہو کہو, رائٹ, کوئی اور ہم سے ڈیمانڈ کر لو, کوئی اور ہم سے توقع کر لو, کوئی اور, کیونکہ آپ کی قوم اس کلمے سے گھبرا گئی ہے, آپ کی قوم اس کلمے سے گھبرا گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ہم آپ کی جان اتنی آسانی سے تو چھوڑیں گے نہیں, تو اس پہ پہلے تو ہمیں جو سب سے پہلے یہ چیز پڑھی تھی نا, تو ہمیں قدرتاً اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک نیوز بھی دکھلا دی, عجیب نیوز تھی. وہ نیوز کیا تھی کہ لندن کے اندر ایک جگہ ہے ٹرافالگر اسکوائر, یہ بہت ہی بنیادی مین قسم کا, ایک جیسے ہمارے یہاں صدر ہوتا ہے نا, تو اس طرح کا ٹرافالگر اسکوائر لندن کے اندر ہے. تو وہاں پر جو ہے نا, اس گزرے ہوئے رمضان المبارک میں جو لندن کے مسلمان رہتے ہیں, تو ان مسلمانوں نے ایک اجتماعی افطاری کا انتظام کیا. اب اس افطاری کے اندر بہت بڑی تعداد میں, اب وہاں پہ کتنے مسلمان ہوتے ہوں گے, لندن کی اپنی پاپولیشن اتنی کم ہوتی ہے ہمارے مقابلے میں, ہمارے کراچی لاہور کلکتہ کے مقابلے میں, لیکن ان کے اندر بھی بہت سارے مسلمان, یہ ایک بہت بڑی مصیبت وہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سارے مسلمان جو ہیں وہ ہماری پوری پوری سٹی کاؤنسل کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے, اور اتنے سارے شہروں کے میئر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں, اور لندن کو تو میئر آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی ہے, مسلمان تو پاکستانی تو ہے نا کم از کم. تو انہوں نے افطاری کا انتظام کیا, اور افطاری میں پھر ظاہر ہے جب افطاری کھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو مغرب کی نماز کے لیے وہاں پر ٹرافالگر اسکوائر کے اندر اذان دی گئی, کوئی بہت زبردست قسم کے کوئی مؤذن صاحب تھے, انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہے نا وہ اذان دی وہاں پر. اب جو خبر ہم نے پڑھی نا وہ یہ تھی کہ اب وہاں پہ جو ہے وہ انٹر فیت ڈائیلاگ اور کمیونٹیز کے درمیان جو ہے وہ اچھا معاملہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر تو بڑا چل رہا ہے نا آج کل ویسٹ کے اندر, اور غزہ کے واقعات کے بعد اور بھی زیادہ ماشاءاللہ بھائی چارہ پیدا ہو گیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا. تو اس خبر میں یہ تھا کہ بھائی یہ جو ان لوگوں نے افطاری کری ہے نا, وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم وتھ دیٹ, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ آ کر کے اپنے دین کی چیزیں, اور جو ہے نا یہ جو انہوں نے نماز پڑھی ہے, نماز سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے شک پڑھیں نمازیں, پہلے بھی پڑھتے تھے, ابھی آ کر کے زیادہ لوگوں نے پڑھ لی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہوا ہے اس دفعہ, وہ یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے اذان دی ہے نا, یہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے باقی سارے دوسرے ادیان کو, یہ انہوں نے جو ہے نا وہ دوسروں کے رائٹس کو انفرنج کر دیا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں تو ہر دین کو آزادی ہے, کرسچینٹی کو بھی آزادی ہے, ہندوازم کو بھی آزادی ہے, اور سکھوں کو بھی آزادی ہے, اور بدھ مت کو بھی آزادی ہے, اور فلانے کو بھی آزادی, آپ کریں جو کرنا ہے آپ کا اپنی عبادات کا, لیکن اذان جو انہوں نے دی ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, دس از یعنی اسٹیپنگ اوور دیئر باؤنڈریز, یہ غلط کام کیا ہے انہوں نے. اچھا اس کے اوپر بڑا عبرتناک جو بات ہے نا, اس کے اوپر مزید یہ کافروں نے کیا نا, عبرت کیا کافروں سے ہم نے, عبرتناک جو تھی نا وہ جواب تھا جو کہ مسلمان کمیونٹی کی طرف سے دیا گیا ان کو, ٹھیک ہے. وہ جواب یہ تھا تھوڑا سا اور آگے آگے پلیز آ جائیں بھائی، یہ بار بار خرابی ہوتا رہے گا تو کیا کریں اس کا؟ آپ مکسر آر میرے سامنے رکھ دیں نا، نہیں مطلب فون کے اوپر اسٹارٹ کر کے۔ تو مسلمان کمیونٹی نے جواب دیا کیا، مکسر آر ہے فون کے اوپر صبح، اچھا تو مسلمان کمیونٹی نے جواب دیا کہ بھئی ہم نے کوئی نئی چیز کو تھوڑی کری ہے، یہ کام جو ہے یہ تو سکھ بھی یہاں پہ آ کر کے کرتے ہیں، یہاں پہ تو ہندوؤں کے بھی جو ہے وہ فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنا بس ایک ایکسپریشن آف فیتھ ہی کیا ہے یہاں پر۔ لیکن کافر کیا کہہ رہے کہ نہیں، آپ نے یہ صرف اپنا ایکسپریشن آف فیتھ نہیں کیا ہے، آپ نے دوسروں کو غلط کہا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا اللہ۔ تو یہ دوسرے کمیونٹی والے جو دوسرے مذاہب والے اپنے الہوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیوں غلط کہہ رہے ہیں، ان کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہمارے یہاں۔ تو اس کے اوپر ایک شور مچا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ علامہ اقبال کا ایک شعر نقل کیا، تو ہم نے کہا چلو یہ علامہ اقبال بھی۔ علامہ اقبال نے عجیب و غریب شاعری ہے علامہ اقبال کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرماتے تھے اور وہ آگے سے شاعری کرتے تھے، بڑے مشائخ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، تجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، تجھے تہذیب حاضر، تہذیب حاضر اس وقت کیا ہے؟ ویسٹرن سویلائزیشن، مغربی تہذیب جو کہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہے اس وقت، کوئی چائنا اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے، کوئی رشیا اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے، دے آر آل پارٹ آف دی ویسٹرن سویلائزیشن، حتیٰ کہ ایون انڈیا جس کو کہ ہم ہندو سویلائزیشن کہتے ہیں، ایون ہندو سویلائزیشن اب ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ شور مچاتے رہتے ہیں، دے ایکچولی ڈونٹ، دے آر ناٹ ورتھ اینی تھنگ، ایکچولی اٹس ویسٹرن سویلائزیشن ایون ان انڈیا۔ تو چائنا اور رشیا کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو علامہ اقبال اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، تجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ اب جو ہمارے دوست نے ہمیں یہ علامہ اقبال کا شعر بھیجا نا، اچھا آگے کبھی پڑھ لیتے ہیں، ایک اور مصرع ہے، تو اے مولائے یثرب، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، آپ میری چارہ سازی کر، ٹھیک ہے۔ اے مولا یثرب، مولا یثرب کیا، مولا کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مولانا، مولانا صاحب تو انسان ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے اور نبی علیہ السلام بھی مولا اور انسان بھی مولا، جو مدد کرنے والا ظاہری اسباب کے درجے میں بھی ہو اس کو مولا کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ غلام کا آقا بھی مولا اور غلام بھی مولا۔ تو مولا اے یثرب، اے یثرب کے مولا آپ میری چارہ سازی کر، یعنی میں ایسا بیمار پڑ چکا ہوں کہ اب میں خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، آپ ہی میرا علاج کر دیجئے، آپ ہی میرا کچھ کر دیجئے۔ میری دانش ہے افرنگی، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، میری دانش ہے افرنگی۔ نعمان دانش صاحب کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری عقل و دانش، میری سمجھ، میری عقل مندی، یہ تو میں نے افرنگ سے لیا ہے، یہ تو میں نے فرنگیوں سے لیا ہے، یہ تو میں نے ویسٹرن سویلائزیشن سے لیا ہے، یہ تو میں نے لارڈ مکالے سے لیا ہے، یہ تو میں نے لارڈ مکالے سے لیا ہے، یہ تو میں نے امریکن سسٹم سے لیا ہے، یہ تو میں نے چائنیز سسٹم سے لیا ہے، یہ تو میں نے رشین سسٹم سے لیا ہے۔ میری دانش یہ میں نے مولا یثرب سے نہیں لی ہے، یہ تو میں نے افرنگی سے لیا ہے، حتیٰ کہ میرا ایمان بھی جو ہے نا، میرا ایمان بھی کیا ہے، زناری۔ زنار اس بیلٹ کو کہتے تھے کہ جو کہ نان مسلمز کے اوپر پابندی ہوتی تھی کہ مسلمان معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کو نان مسلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے زنار باندھا کریں، کیونکہ ان کے جو بڑے ہوتے تھے وہ زنار باندھتے تھے. یہ کرسچنز کے جو لباس کے اندر نا اس طرح کی ایک بیلٹ ان کے لباس کا حصہ ہوتی ہے، دینی لباس کی، اس کو زنار کہتے ہیں. یعنی جو عیسائیوں کے مذہب کی پہچان ہے، میرا ایمان جو ہے نا وہ تو اس پہچان کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے مذہب کی پہچان. اور اسی طرح ہندوؤں کے مذہب کے اندر بھی ایک قسم کا دھاگا ہوتا ہے کہ جس کو ایسے کر کے اپنے دائیں کندھے کے اوپر لے لیتے ہیں، اس کو بھی زنار کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ان کی شناخت کی چیز ہوتی ہے. تو میری دانش جو ہے وہ بھی افرنگی ہے، اور میرا ایمان وہ بھی زناری ہے. آپ ہی کچھ کر دیجئے اے مولا اسرب یسرب، میں کیسے اس مخمصے میں سے باہر نکلوں، میں کیسے اس دجن میں سے باہر نکلوں، میں کیسے اس فریب میں سے باہر نکلوں. تو اب اس شعر کے اوپر ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ علامہ کہ ہم تو ویسے یہ بات اکثر کرتے رہتے ہیں کہ 1947 میں جو ہمیں آزادی ملی ہے تو یہ آزادی تو خالی ظاہری آزادی ہے، یہ آزادی تو خالی ظاہری آزادی ہے، باطنی طور پر تو ہم مغربی تہذیب کے غلام ہیں، ان کی انڈاکٹرینیشن سسٹمز کے ذریعے سے، ان کی یونیورسٹیز اور سکولز اور کالجز کے ذریعے سے ہم باطنی طور پہ تو آزاد نہیں ہوئے، ہم تو ابھی بھی ذہنی طور پر ان کے غلام ہیں. تو 1947 میں تو ہمیں صرف ظاہری آزادی ملی ہے کہ وہ فزیکلی ہمارے ملک کو چھوڑ کر کے آہستہ آہستہ کر کے چلے گئے، اب گورے نظر نہیں آتے انلیس کہ کسی ڈیلیگیشن کے طور پر آئیں یا ٹریننگ دینے کے لیے آئیں، ورنہ گورے نظر نہیں آتے ہمارے ملکوں کے اندر. لیکن علامہ اقبال تو 1947 میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. علامہ اقبال کا سن وفات کیا ہے؟ 1938 ہے نا. تو جو ظاہری آزادی ہمیں ملی ہے تو وہ تو 1947 میں ملی ہے. تو علامہ اقبال کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، یہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تک تو ہمیں ظاہری آزادی بھی نہیں ملی تھی، وہ اس کے 10 سال کے بعد 1947 میں جا کر کے ملی ہے. اس سے جو ہے نا وہ اس تہذیب کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، کیونکہ ہم جو کلونیل پاورز کے غلام بنے تھے، یعنی ان کی تہذیب کے غلام بنے تھے، یہ غلامی ہی بالکل مختلف قسم کی غلامی تھی. ان کے چھوڑ کے جانے سے پہلے بھی انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ان تمام علاقوں کے اندر ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو آزادی سمجھتا تھا، اس کو مسجدوں کی آزادی تھی، اس کو تبلیغی جماعت کی آزادی تھی. مولانا الیاس نے کیا 1947 کے بعد بنائی ہے تبلیغی جماعت؟ دارالعلوم دیوبند کب بنائے؟ انگریزوں کے جانے کے بعد دارالعلوم دیوبند بنائے کیا؟ دارالعلوم دیوبند تو 1800s کے آخر میں جا کر کے بنائے. مدرسہ بنانے کی آزادی، تبلیغی جماعت بنانے کی آزادی، اور کھل کر کام کرنے کی آزادی، اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی آزادی، حج پہ جانے کی آزادی، مسجدوں کو آباد کرنے کی آزادی، بیانات کرنے کی آزادی، جلسے جلوس کرنے کی آزادی، لاکھوں لوگوں کا جلسہ، ہزاروں لوگوں کا جلسہ، یہ سب کب ہوتا تھا؟ یہ انگریز کی ناک کے نیچے ہوتا تھا، جب انگریز موجود تھے یہاں پر، یہ اس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور 1947 کے بعد یہ ساری چیزیں جاری رہی ہیں، مدرسے بھی جاری ہیں اور وہ بھی جاری ہیں اور یہ بھی جاری ہیں اور ساری چیزیں جاری ہیں. تو علامہ اقبال کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال فکری آزادی کی بات کر رہے ہیں، جو کہ عام مسلمان کے پاس ختم ہو چکی تھی بہت پہلے سے، انگریزوں کے آنے سے پہلے سے بلکہ ختم ہو چکی تھی، اور جو باقی ماندی تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ انگریزوں کے دور میں، وہ بھی بالکل ختم ہو چکی تھی. اور جو چند طبیعتیں تھیں جو فکری طور پر آزاد تھے، وہ بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے اس کے بارے میں. تو انہوں نے تعلیم کے شعبے کو بس اپنا لیا تھا کہ بس ہم اس وقت تعلیم کا کام کریں گے، علم کا کام کریں گے. وہ دل و دماغ میں آزاد ضرور تھے، جیسے ہمارے اکابرین، علماء دیوبند، ہمارے مشائخ، وہ فکری طور پر آزاد ضرور تھے، لیکن وہ بھی کھل کر کے کچھ نہیں کر سکتے تھے. جنہوں نے کرنے کی کوشش کری، تحریک ریشمی رومال کدھر گئی؟ وہ کدھر گئی تحریک ریشمی رومال؟ اور اس طرح کی جو بھی تحریکیں اٹھیں، حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اٹھی اور دوسری تحریکیں اٹھیں، کدھر گئیں؟ عوام الناس کے اندر ان کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں تھی، ان کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں تھی.
تو یہ جو آزادی تھی نا، یہ دجالی آزادی تھی اور ہے. یہ جو آزادی ہے یہ بالکل ایسی آزادی ہے جیسے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ تو تقریباً ہر بندے کا ہی کوئی نہ کوئی رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یو کے میں رہتا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے وہاں سے پلٹ بھی ہیں، امریکہ پلٹ ہے، کوئی یو کے پلٹ ہے. تو اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی زیادہ آزادی ہے، یو کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی زیادہ آزادی ہے، کینیڈا کے اندر اس سے بھی زیادہ آزادی ہے، آسٹریلیا کے اندر بھی آزادی ہے. کون سی آزادی؟ پورے دین اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی آپ کو نہیں ہے، بلکہ اس کے خالی چند افعال کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے. لیکن فتنہ دجال کی خاصیت یہ ہے کہ چند کے اوپر عمل کر کے وہ آپ کو باور کرا دیتا ہے کہ یہ کل ہے، یہی کل ہے. جبکہ اس سے پہلے اگر کوئی چند پہ عمل کر رہا ہوتا تھا نا، وہ مانتا تھا اس بات کو کہ ہاں میں چند پہ عمل کر رہا ہوں، میں پارشلی عمل کر رہا ہوں، میں ناقص عمل کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا تھا میں کامل عمل کر رہا ہوں، یہی پورا کا پورا دین ہے. آج مسلمان تھوڑی چیزوں کے اوپر عمل کر کے کہتا ہے میں تو پورے دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں. یہ ہے دجل، یہ ہے فریب. تو اس کی وجہ سے یہ جو فرمایا نا کہ تمہاری جو قوم ہے نا وہ اس کلمے سے گھبرا گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان میں تو اس کلمے کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ آسمان سے آفتاب کو اتار لائیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دیں سورج کو آسمان سے لا کر کے، جب بھی میں اس کلمے کے سوا کوئی دوسرا ہرگز نہیں کہوں گا. مقصود یہ تھا کہ ان کو آپ مایوس کر دیں، یہاں پہ ان کا کام نہیں چلے گا، کیونکہ میرا جو دین ہے نا اس کی تو بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر اس کو نکال دوں گا تو اس کے بعد بچے گا کیا اس دین کے اندر؟ وہی بچے گا جو ہمارے دین کے اندر ہے، جس کے اندر لا الہ الا اللہ کے علاوہ ساری چیزیں موجود ہیں. عقائد بھی کیا ہیں؟ عقائد تحاویہ کے اندر لکھی ہوئی تھیوری، شرع عقائد کے اندر لکھی ہوئی تھیوری، وہ ہمارے عقائد ہیں تھیوریٹیکل. اور ہماری عبادات کیا ہیں؟ جس کو ہم صحیح معنوں میں کہا جائے تو ٹکریں اور چکریں. اتنا زیادہ چکر کاٹتے ہیں کہ پھر کاٹتے کاٹتے دوسرے کو بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. چکر لگانا اور چکر دینا، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ بن گیا. تو اگر بیچ میں سے بلز آئی کو، توحید کو، جو کہ شرک کی نفی ہے، اصل میں توحید کیا ہے؟ یہ شرک کی نفی ہے. اگر شرک کی نفی نہ ہو تو کلمہ توحید پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الفاظ ادا کر دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر شرک کی نفی نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور شرک کی نفی نہیں کر رہا. یہ کلمہ نہیں ہے، یہ زبانی طور پر کلمہ ہے. شاید آپ کو ثواب مل جائے، مفتی صاحب خوش کرتے رہتے ہیں، ثواب ضرور ملے گا. ہم خوش ہو کر کے بس اسی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ثواب تو مل رہا ہے نا، توحید نہیں مل رہی تو کیا ہوا، ثواب تو مل رہا ہے نا، توحید تو گویا کہ بنٹیاں ہو گئی، جیسے کہ بنٹیاں نہیں مل رہی تو کیا ہوا، اصل چیز تو مجھے مل رہی ہے. پینٹس نہیں مل رہے تو کیا ہوا، اصل چیز تو مجھے مل رہی ہے. توحید کو ہم نے پینٹ سمجھ کر رکھا ہوا ہے، جس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سے انکار کر دیا، نہیں اس کے بغیر کام نہیں ہے. اب یہ چیز ان کے اوپر کیوں بھاری تھی؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ اس کے اندر ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو رہی تھی، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو رہی تھی. ان کو کچھ اعمال نہیں سکھائے جا رہے تھے، ان کو کچھ جو ہے وہ اچھے مینرزمز نہیں سکھائے جا رہے تھے کہ پیار سے بات کیا کرو لوگوں سے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے راستے سے جو ہے وہ کاٹے ہٹا دیا کرو. بھائی وہ تو اس کے اوپر بلڈ کرنے والی چیزیں ہیں نا، اصل بنیاد تو توحید ہے. تو اخلاقیات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ انکار کوئی نہیں کر رہا. لیکن اگر لا الہ الا اللہ اس کو نکال دیا جائے تو پھر وہ اخلاقیات بھی جو ہیں وہ بے فائدہ رہ جاتے ہیں نا. وہ تو عیسائی ہم سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اس وقت، بلکہ ہندو ہم سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اس وقت بہت سارے. کلمہ نکال دیا تو تمہارے پاس بچا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ لیکن کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ کلمے کی حقیقت ہے
اصلاح، غلطی کی اصلاح کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی کامل اطاعت کے لائق سوائے اللہ کے. اور یہ چیز سب سے زیادہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کے نفس پر اٹیک ہوتا ہے، انسان کے نفس پر اٹیک ہوتا ہے، اور اس کو پھر کسی دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ اس نفس کے لیے سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور خدا کے لیے ظاہر ہے کسی دوسرے کی کا حکم ماننا خدا کے لیے کوئی تھوڑی پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے حکم دے اور میں خدا ہونے کے باوجود اس کے حکم کے اوپر کیا اطاعت کرنا شروع کر دوں. مانگنا ہے مجھ سے، دعا مانگو مجھ سے، میرے سامنے ایڑیاں رگڑو، میرے سامنے آنسو بہاؤ، میرے سامنے عاجزی دو اور انکساری اختیار کرو، تب اگر میں چاہوں گا تب تمہیں دوں گا. کون کہتا ہے یہ؟ یہ دو لوگ کہتے ہیں، ایک تو اصلی خدا اور ایک نقلی خدا. اصلی خدا اور ایک نقلی خدا جو کہ ہمارے اندر موجود ہے، جس کو نفس کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں تمہاری اطاعت کیوں کروں؟ میں اپنے جو چیز میں صحیح سمجھتا ہوں، جس چیز کو میں جو ہوں وہ قابل عمل سمجھتا ہوں، میں اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ بس جسٹ بیکاز یو آر آسکنگ می ٹو ڈو اٹ، جسٹ بیکاز یو آر ٹیلنگ می ٹو ڈو اٹ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. تو یہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے کامیابی مشروط کر دی، کہ بھائی نفس کو تزکیہ. پچھلے ہفتے کلاس میں بچوں کو بتا کیا بتا رہے تھے بچوں کو، تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کو کہتے ہیں نچوڑنا، نچوڑنا، رائٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 لوگوں کو بھیجا ایک کھجور ایک دن میں کھانے کے. کیا بھائی کھجور نہیں ہوتے تھے کیا مدینہ منورہ میں؟ مسلمان کے سارے کے سارے مفلس تھے، غریب تھے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. کھجور تو مدینہ منورہ کی پیداوار ہے، تو ایک کھجور کی بوری کیوں لے کر کے بھیجی، کیوں دے کر کے بھیجی 300 مجاہدین کو؟ ان کا تزکیہ مقصود تھا، نچوڑنا مقصود تھا، کیونکہ نفس نچوڑے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اور جو نچوڑوا لیتا ہے، بات مان لیتا ہے، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ اتنے کھجور، یہ باغات، یہ ہم نے سٹوریج میں رکھی ہوئی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہیں نا لوگوں سے ذرا کھجوریں لا کر کے، تو سب لے کر کے آ جائیں گے اپنی کھجوریں. یہ 300 کھجوروں کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کون سی عقل والی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ ایک مہم پہ بھیج رہے ہیں اور جو ہے وہ 300 لوگوں کو اور کھجور کی ایک بوری دے کر کے بھیج رہے ہیں؟ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ ناراض نہیں ہو گئے اس کے اوپر، صحابہ نے اپنی منطق لگانی نہیں شروع کر دی، بلکہ اس کے اوپر عمل کیا اور اسی حالت میں گئے. آج تو ہمارے مشائخ جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے ایک دن میں ایک کھجور کھانے کو کہتے بھی نہیں ہیں کہ سفر کرو گرمی کے موسم میں اور ایک دن میں ایک کھجور ملے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کوئی ہمارا شیخ ہمیں ایسی بات نہیں کرتا، چھوٹی سی کوئی ہمارے اپنے فائدے کی بات کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر ناراض ہو کر کے گرم ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر ہم بھڑک جاتے ہیں، اسی کے اوپر ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. نہیں، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں یہ؟ نفس ہمارا ابھی تزکیہ اس کا نہیں ہوا ہے. اور یہ جو تصوف کو ہم آج کل سیل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہے ہیں، فلانے کو بھی تصوف سیل کریں گے، فلانے کو بھی تصوف سیل کریں گے. ایک ہماری طالبہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں فلانے کو تصوف سمجھا رہی ہوں آج کل. میں نے کہا خدا کے واسطے چھوڑ دو بھائی، تمہیں خود تصوف کی الف بے نہیں پتا، تم کیا کسی بندے کو تصوف سمجھاؤ گی؟ سیدھا سیدھا بولا ہے درس قرآن میں لے کر کے آؤ، بس درس قرآن کی محنت کرو. یہ تصوف جو ہے نا، یہ ہے اصلی مسلمان بننا، اصلی مسلمان بننا جو کہ تزکیے کے بعد بنتا ہے. ہم نے تصوف کے شیخ صاحب سے آ کے بیعت کر لی ہے، ہم تصوف کے شیخ صاحب کی جو ہے مجالس میں آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن تزکیہ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. حضرت اس کے لیے واقعہ بتایا کرتے تھے نا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹیٹو بنوانے کے لیے گیا ٹیٹو میکر کے پاس. وہ ٹیٹو میکر جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا جو ہمارے بچپن میں وہ ببل گم کھاتے تھے نا تو اس کا ٹیٹو یہاں پہ چپکا دیتے تھے، وہ ٹیٹو نہیں ہوتا. ٹیٹو کے لیے کھودنا پڑتا ہے، وہ کھدواتے ہیں اپنی پوری کی پوری باڈی کو. تو وہ ٹیٹو بنوانے کے لیے گیا، اس نے کہا ٹیٹو میکر سے کہ بھائی میرے بدن کے اوپر جو ہے نا وہ ایک شیر بنا دو. اب اس نے جو ہے نا وہ شیر بنانا شروع کیا، تو اس کو جب تکلیف ہوئی نا تو کہنا کیا کر رہے ہو؟ نے کہا بھائی میں شیر بنا رہا ہوں جو تم نے مجھے کہا ہے بنانے کے لیے. اس نے کہا شیر کا تم کیا بنا رہے ہو؟ کہتے میں شیر کا ابھی جو ہے نا وہ سر بنا رہا ہوں. اس نے کہا ایسا کرو سر کے بغیر ہی شیر بنا دو. پھر اس نے جو ہے وہ سر کے بغیر دوسرا حصہ بنانا شروع کیا. کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. بھائی تم نے کہا تھا شیر بنانے کا میں شیر بناؤں. کہا شیر کا کون سا والا حصہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کی جو ہے نا وہ ٹانگ بناؤں. کہا ٹانگ کے بغیر ہی شیر بنا دو. حضرت جی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کو کہنا پڑا کہ بھائی تم تو شیر کا کچھ بھی نہیں بنوانے دے رہے ہو، میں ایسے کیسے شیر بنا دوں تمہارے اوپر؟ یہی حال ہمارا ہے، تزکیہ کروانے آئے ہیں، تصوف سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عالم بن کے چلے جاتے ہیں، مفتی بن کے جاتے ہیں، عالم بن کے جاتے ہیں، عالمہ بن کے جاتے ہیں، تزکیہ وزکیہ وہ خاک نہیں ہوا ہوتا، کوئی خاک نہیں ہوا ہوتا تزکیہ، عالم کے اوپر سمجھتے ہیں ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ افلح جو ہے نا، یہ علم کے اوپر نہیں کہا کہ جس نے علم حاصل کر لیا اس اور وہ کتابی علم اس کے اوپر یہ کامیاب ہو گیا، ساری کامیابی مل گئی، نہیں، تزکیے کے اوپر مشروط ہے۔ اور جہاں پہ قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون بھی کہا نا کہ کامیاب ہو گئے، اصل کامیابی تو ملی ایمان والوں کو، وہاں پر بھی مومنین کی ساری صفات باغے بیان کری ہیں، یہ نہیں کہ بس ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مان لیا تو میں کامیاب ہو گیا، نہیں، بلکہ تزکیے والی کامیابی سے تم کامیاب ہو گئے، ورنہ تم جو ہے نا پھر ون وے اور دی ادر، تمہارا تزکیہ پھر تمہاری مرضی کے بغیر ہوگا، چاہے جہنم میں جا کر کے ہو۔ تو اگر تم نے واقعی کامیاب ہونا ہے تو تمہیں پورا تزکیہ کروانا ہوگا اپنا۔ اور مومنین کی صفات کیا بیان کروائی ہیں کہ یحاف صلاتہم یحافظون، اور جو ہے وہ علی عہدہم راعون، اپنے عہدوں کی رعایت کرنے والے، اپنی امانات کا خیال رکھنے والے، اپنی ایسی حفاظت کرنے والے، اور نمازوں میں خشیت اختیار کرنے والے، خاشعون۔ او بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خالی ہمارے جیسے آپ کے جیسے ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تزکیہ یافتہ ایمان والے ہیں جو کہ ان صفات کے اوپر پورے اترتے ہیں جو سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلاح جو ہے نا، یہ تو تزکیے کے ساتھ ہی مشروط ہے، یہ تو صرف تزکیے کے ساتھ مشروط ہے، باقی اعمال کے ساتھ فلاح نہیں ہے، لیکن تزکیے کے ساتھ ایسی فلاح ہے کہ جس کے اندر گارنٹیڈ فلاح ہے، باقی علم حاصل کرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، گمراہوں کا سردار بھی بن سکتا ہے یہ عالم دین، یہ لوگوں کو جو ہے وہ برے راستے پہ لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ تبلیغی بھائی جو ہیں، یہ کئی لوگوں کی بہت سارے فتنے جو ہیں وہ تبلیغی بھائیوں کے بنائے ہوئے فتنے ہوتے ہیں، پہلے تبلیغ میں تھے بڑے ایکٹیو اور وہ اس کے بعد اس راستے پہ نکل گئے۔ شیخ سے بیعت کرنا از ناٹ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، ہم یہاں پہ تزکیے کی بات کر رہے ہیں، تزکیے کے بعد گارنٹی ہوتی ہے سکسس کی، کیوں؟ اس لیے کہ الفانی لا یردو، فانی کون ہوتا ہے؟ فانی لوٹ نہیں سکتا، جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ کے واپس چلا جائے، برے نفس کے ساتھ آیا تھا، تزکیہ کروایا، اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر گمراہی کی طرف لوٹ گیا، نہیں، فانی نہیں لوٹ سکتا۔ فانی کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو فنا کر دیا ہو، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا ہو، وہ فانی ہوتا ہے، اس کے لیے گارنٹی ہے اب وہ لوٹ کر کے اپنی بری حالت پہ واپس نہیں جا سکتا۔ العالم لا یردو نہیں، المبلغ لا یردو نہیں، المجاہد لا یردو نہیں، الفانی لا یردو، فانی لوٹ کے واپس نہیں جا، بھائی فانی کون ہے؟ جہاد کرنے والا نہیں، جہاد کرنا تو وہ جب فرض ہوگا تو وہ کرے گا، فانی نماز بھی پڑھے گا، مبلغ یعنی تبلیغ کا بھی کام کرے گا، علم کا بھی کام کرے گا، لیکن اس کی گارنٹی کس چیز، اس کی فلاح کس چیز کے اوپر گارنٹیڈ ہے؟ اس کے نفس کے تزکیے کے اوپر گارنٹی ہے۔ اور نفس کے تزکیے کے بارے میں ہم ہر وقت بلبلاتے رہتے ہیں، کیوں کہہ دیا ہمیں ایسی بات، کیوں کر دی ہمارے خلاف ایسی بات، کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں جو ہے وہ ہمیں جان ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے ہمیں اپنے۔ یہ لوگ عربی زبان کو اور حقیقت کو ایسا جانتے تھے کہ اس ایک کلمے سے ان کو پتا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ تو واقعی کامیابی والا کلمہ ہے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اپنے نفس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پامال کر دیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر ہم بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو ہماری یہ لمبی داڑیاں کس کام کی، ہمارے یہ کالے برقعے کس کام کے، ہماری یہ لمبی چوڑی جو ہے وہ علوم اور فضول اور فنون یہ کس کام کے، یہ ہماری تبلیغی جماعت کی محنتیں کس کام کی، اگر ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو جگہوں پہ بلکہ تین جگہوں پہ فرمائی قد افلح کہہ کر کے، ہم نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو کسی کے حوالے کر سکیں، تزکیے کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ کہاں ہے ہمارا دین، کون سا ہمارا دین؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم اپنی نیت کے مطابق توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اگر توبہ کی نیت ہی گناہوں کو چھوڑنے کی اور گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونے کی کیفیت تھی تو یقیناً یہ توبہ ہی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جو معمولات مشائخ بتاتے ہیں وہ کل چھ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ چھ معمولات بتاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، اور وقوف قلبی یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لینا۔ یہ پانچواں معمول ہے، اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر اصل تزکیہ اسی سے ہوتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے ثواب تو مل جاتا ہے لیکن تزکیہ وزکیہ کوئی نہیں ہوتا، مراقبے کرنے سے بھی تزکیہ نہیں ہوتا اگر اپنی مرضی سے کریے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن رابطہ شیخ کا اگر حق ادا کیا جائے، اس کے تقاضوں کے ساتھ کیا جائے، تب تزکیہ ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوتا ہے، قد افلح من زکاہا۔ تو کل یہ چھ معمول ہیں، ان معمولات کے اوپر ہم پابندی سے عمل کریں گے تو اس کا ثمر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دوست احباب کی حفاظت فرما، گھر بار کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، فتنوں میں مبتلا ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دین کے راستے پر گمراہی کے دین کی بہانے سے گمراہی کے راستے پر چل پڑنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں کسی ایسے کام سے محفوظ فرما کہ جس کے بعد ہمارا سارا کیا دھرا اے اللہ ختم ہو جائے, سارا فائدہ اے اللہ ختم ہو جائے اور ہم پھر سے وہیں پہنچ جائیں جہاں سے ہم کھڑے, جہاں سے ہم آئے تھے. اے اللہ ہماری کسی بھی ایسی غفلت کے اوپر ہمیں ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ جو محمود اور ایاز کے واقعے کے اندر ہم ایاز سے سبق سیکھتے ہیں کہ وہ روزانہ اس بات کو اپنے لیے یاد کرایا کرتا تھا کہ میں یہاں بادشاہ کے پاس آنے سے پہلے کیسا تھا, کس حال میں تھا. اے اللہ اس کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ کبھی بھی اپنی اصل اوقات کو اے اللہ بھلا دینے کی غلطی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور بڑھتے ہی رہنا چاہتے ہیں اے اللہ, لیکن نفس شیطان ہمیں بہکاتا ہے. اے اللہ ہمارے مشائخ کے خلاف ہمیں اکساتا ہے. اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اے اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں سرخرو فرما. اے اللہ ہمیں اس کے اندر کامیابی سے اے اللہ پورا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا نفس کا تزکیہ کرنے کی اور کرانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم کامیابی چاہتے ہیں. اے اللہ نہ دنیا میں ناکامی چاہتے ہیں نہ آخرت میں ناکامی چاہتے ہیں. اے اللہ کامیابی کے جو آپ نے شرطیں بتائیں اے اللہ ان شرطوں کو سیکھنے کی اور ان کے اوپر اپنی مقدور بھر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کو بھی اچھی طرح سے یہ معلوم ہے اور اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اس بات کا احساس دلا دیا کہ ہم کسی لائق نہیں, کسی کام کے نہیں. اے اللہ محنتیں کرنا, مجاہدے کرنا, اے اللہ نیک اعمال کرنا, اے اللہ آپ کو راضی کرنا, قربانیاں دینا, اے اللہ یہ ہم سے کہاں ہو سکے گا. اے اللہ ہم تو آپ کے انتہائی کمزور ترین اور سب سے زیادہ بے علم اور بد عمل اور بے عمل قسم کے بندے ہیں. اور اے اللہ سارا کا سارا ماحول جو اس دین کے خلاف ہی ہے اے اللہ اس ماحول کے اندر ہی ہم زندہ ہیں اور اسی ماحول کے اندر ہی ہم نے باقی ماندہ زندگی بھی گزارنی ہے. اے اللہ اپنی اس بے عملی اور اے اللہ بے علمی کے ساتھ ہم ان تمام حالات کا کیسے مقابلہ کریں گے. اے اللہ نفس شیطان کے مکرو فریب سے کیسے اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال کو بچائیں گے. اے اللہ آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. اے اللہ ہمارے ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے. اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. اے اللہ بس آپ سے ایک تمنا رکھتے ہیں. اے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے ایمان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے. اے اللہ ہمارے دین کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے. اے اللہ صرف یہی ایک راستہ رہ گیا ہے ہمارے دین کی حفاظت کا, ہمارے ایمان کی حفاظت کا. اے اللہ ہمیں نہیں آتا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنے دین کی حفاظت کرنا. اے اللہ کوئی دوسرا کیا بیرونی فتنوں کے ذریعے سے ہمارے دین کو ہم سے چھینے گا. اے اللہ تو ہم تو خود ہی اپنے اندر سے اپنے دین کو برباد کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے اپنے آپ سے, ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے آل و اولاد کے دین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں اے اللہ ان کی اصلاح کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی ہماری پھیلائی ہوئی گند کو اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دھو لیجئے. اے اللہ آپ ہمیں حقیقت سکھلا دیجئے, سمجھا دیجئے. اے اللہ اپنی اوقات سمجھا دیجئے اور اے اللہ آپ کا جو مقام ہے اے اللہ اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے مستحضر بنا دیجئے. اے اللہ اس کو کھول کے واضح کر دیجئے. اے اللہ تاکہ ہمیں بھی جو باقی ماندہ ہماری زندگی رہ گئی ہے اس کے اندر شرمندگی سے نجات پا کر کے بندگی توفیق مل جائے. اے اللہ جب تک آپ کا اے اللہ مقام ہمارے اوپر واضح نہیں ہوگا ہم کیسے آپ کی بندگی کر پائیں گے. اے اللہ پھر اسی دھوکے والے دین کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں گے جو کہ انتہائی ناقص تھا, جس کے اندر توحید کے علاوہ ہی سب کچھ تھا. اے اللہ اور اسی کو ہم کامل دین بھی سمجھتے پھر رہے تھے. اے اللہ اسی دین کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار دیں گے اور توحید سے آخری وقت تک ہی محروم رہیں گے. اے اللہ ہمیں اس محرومی سے نجات عطا فرما دیجیے. دیجئے، اے اللہ ہمیں توحید کی لذت عطا فرما دیجئے، توحید کی چاشنی عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ شرک کی اور اس انتشار کی اور اے اللہ اس اے اللہ اس عجیب قسم کی زندگی سے اے اللہ اب ہمیں آپ نکال لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے اس بدن کے اوپر بھی دین نافذ کرنے کے لیے اور اے اللہ معاشرے میں بھی دین کی محنت کرنے کے لیے اے اللہ آپ ہم جیسوں کو بھی قبول فرما لیں، تو اے اللہ آپ ہی کی اس میں عظمت اور بڑائی ہوگی، اگرچہ کہ ہم تو بالکل بھی اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ سے مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمارے لیے ان کے بھی فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے والدین کو، اساتذہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلطیاں کوتاہیاں بے شک ہماری اپنی ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کوئی مارکیٹ سے تو خرید کر کے نہیں لائے تھے، کوئی بازار سے تو اٹھا کے نہیں لائے تھے کہ دکان والے نے خراب پیس دے دیا اس وجہ سے ہم اس کی اصلاح نہ کر سکے، ہم اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ نہ ڈال سکے کیونکہ مارکیٹ والے نے پروڈکٹ ہی غلط ہمیں حوالے کر دیا تھا جبکہ ہم نے قیمت تو پوری چکائی تھی، اے اللہ یہ اولاد تو ہمارے گھرانوں میں ہی پیدا ہوئی تھی، ہماری گود میں ہی پلی بڑھی ہے، اے اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہی پلی بڑھی ہے، حتیٰ کہ جن کو تو ہم نے ہوم اسکول کرایا ہے، اے اللہ وہ تو اسکول کی بھی نجاستوں سے اے اللہ بچے رہے ہیں، اب اگر ہماری اولاد بگڑ جائے تو اے اللہ اس کا الزام تو ہم کسی دوسرے کو بھی نہیں دے سکتے، سکول سسٹم کو بھی نہیں دے سکتے، اے اللہ خالصتاً ہم ہی اس کا الزام پانے والے ہیں، اور اے اللہ اسکول بھیجنا بھی تو ہماری اپنی ہی غلطی تھی، لیکن بہرحال جنہوں نے نہیں بھیجا ان کے اوپر تو اور بھی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اے اللہ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولاد بھی گمراہی کے راستے پہ چل پڑی ہے، اے اللہ ان سے ہمیں اب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر اے اللہ ہم زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکے دیے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں اور ہمارے پاس تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اے اللہ اس دھوکے سے، اس دجل سے، اس فریب سے اے اللہ ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ جو کہ آپ کے وصل کے راستے پر پہلا قدم ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفلی دین کو ہم نے فرض سمجھ لیا اور فرائض کو جو ہے وہ ہم نے پسے پش ڈال دیا، اے اللہ اس عجیب مکر و فریب والے دین سے ہمیں نکال لیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق اے اللہ آپ ہی عطا فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہماری ان محنتوں کو یا جو بھی ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں اے اللہ ان میں تو ہماری اپنی نجاست بھی شامل ہوتی ہے، اے اللہ اس سے کیا ہونا ہے، اے اللہ جو ہونا ہے آپ کی مہربانی سے ہی ہونا ہے، اے اللہ آپ کے فضل سے ہی ہونا ہے، اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے اپنے دوستوں کے صف میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں سے صرف نظر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ایک دوست شاہد راشد صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے اہلیہ کے سگے بھائی کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، ان کے آگے کے درجات، آگے کے مراحل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو سب جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔